الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ سفارش کا حق ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن کسی کو. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. دو شرطوں کے ساتھ سفارش ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی سفارش نہیں کرے گا کسی کی. لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہو سفارش کرنے کی. ورضی له قولا، اور اللہ اس کی بات سے راضی بھی ہو، بس وہی سفارش کر سکے گا. مطلب یہ ہوا کہ جس کی سفارش رد کیے جانے کے قابل ہو اس کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا سفارش کا قیامت کے دن. یہ دو شرطیں جو ہیں کہ جس کو اللہ اجازت دے، وہ رضی له قولا، اس کے قول پر اس کی بات پہ اللہ راضی بھی ہو تو وہ اس کو سفارش کرنے دی جائے گی. تو حدیث میں آتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا کہ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہاں پر یہ الفاظ ہے سورہ نبا میں کہ کوئی شخص بھی کلام نہیں کر سکے گا اللہ کی بارگاہ میں الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. وقال صوابا، اور وہ بات بھی صحیح کہے. تو مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے ان دونوں آیتوں کا. تو ایک روایت میں یہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم ایسا شفیع ہے، یعنی ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی گئی ہے. مطلب یہ ہے جس کی یہ سفارش کر دے گا اس کی سفارش قبول ہی قبول ہے. تو بس اس کا راز یہ ہے، یہ سفارش کرے گا اس کی جس نے دنیا میں اس کی تلاوت کی ہو، اس کو پڑھا ہو. تو اس کی تلاوت کے جو حق ہے وہ یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے جس کو ترتیل کہا جاتا ہے. ترتیل کی تعریف حضرت علی نے اپنے الفاظ میں یہ فرمائی ہے کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید الحروف، حروف کو سنوار کر، سجا کر، اچھے طریقے سے ادا کرنا قرآن کریم کے حروف کو. و معرفت الوقوف، اور قرآن کریم کی میں کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان ہو. تو الحمدللہ آج کل جو نسخے ہیں اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، لام الف لکھا ہوتا ہے کہ یہاں نہ ٹھہریں، وقف لازم لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا ضروری ہے. اس کے مطابق ہم پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ وہ تلاوت درست ہو جائے گی. تو آج کل ایسے نسخے آ رہے ہیں، پہلے ایسے نسخے نہیں ہوتے تھے. تو اب نسخوں پر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق پڑھ لیں. اور آخر میں جو رموز ہیں ان کی علامات لکھی ہوتی ہیں، تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا کون سی علامت کس مقصد کے لیے ہے، اس کے مطابق پھر تلاوت کی جائے، تاکہ کسی ایسی جگہ وقف نہ ہو جہاں وقف کرنا منع ہو، اور کسی ایسی جگہ وقف نہ ہو جائے جہاں وقف کرنا منع ہو، اور جہاں وقف کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں وقف نہ کر لیں۔ تو اس لیے یہ پہچان ضروری ہے۔ اس کو فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، الفاظ کو، حروف کو صحیح ادا کرنا، اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس کی پہچان، اس کی پہچان ہو۔ اس حساب سے تلاوت کی جائے، اس کے مطابق تلاوت کی جائے تو تلاوت بنتی ہے۔ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں یہ موجود ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی قرآن کریم دیا ہے، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کا حق یہی دو چیزیں ہیں، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اور تیسرا حق اس پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن انہیں لعنت کرتا ہے۔ مثلا نماز صحیح طرح نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرنا، نماز میں آگے پیچھے ہو جانا، یہ چیزیں ہیں۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جب وہ یہ پڑھے گا تو اپنے اوپر ہی بربادی کی بد دعا کر رہا ہے، تو یا جھوٹ بولنے والا ہے، تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ جھوٹ بولتا ہو تو وہ خود تلاوت کر رہا ہو تو اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے۔ تو اس کا ادب، اس پر عمل بھی ہے، اور تجوید کا سیکھنا بھی ہے، اور معرفت الوقوف بھی ہے، کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کریم پر، قرآن کریم کی محنت، اور یہ سب پہ فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے، کیونکہ نماز کو تکمیل تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فرض ہو جاتی ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو تکمیل تک پہنچانے والی چیزیں بھی فرض ہو جاتی ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے۔ تو اس کا بھی سیکھنا فرض ہے، اس کا اہتمام ہو، اس کا دھیان ہو، اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 38 سال کے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی تھی۔ قرآن نازل ہوا، اب یہ بڑی عمر کے لوگوں نے، حضرت علی بچے تھے، انہوں نے بچپن میں سیکھا، حضرت ابو بکر نے بڑی عمر میں سیکھا، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے، قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ اللہ سبحانہ و تعالی بلا ناغہ اللہ تعالی عطا فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن سے تعلق کی علامت یہ ہے کہ اس کی بلا ناغہ تلاوت کی جائے۔ جو نماز میں ہوتی ہے وہ الگ ہے، نماز میں تو اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہٹ کر الگ سے تلاوت کا معمول اس کا بنانا چاہیے۔ اور یہ اس میں جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے، اور شفا چونکہ یہاں مطلق ہے اس لیے المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب مطلق ذکر کیا جائے کسی چیز کو تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو شفا یہاں مطلق ذکر کیا گیا شفا کو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے, دونوں ہیں. تو اس لیے اس کا اہتمام ہوگا تو یہ شفا کا بھی باعث ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کا چشمہ اتر گیا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ چشمہ کیسے اترا, کہنے لگے تہجد میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے. تہجد کے وقت میں قرآن کریم کی ناظرہ تلاوت سے میرا یہ چشمہ اتر گیا. تو اب دیکھیں ظاہری منافع بھی ہیں اور باطنی منافع تو ہیں ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو ہمارے لیے سفارشی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.